اتبع سبيل من اناب الي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات, الحمد للہ میں اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محفل میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں عطا فرمائے اور آپ سے جو ہمیں نسبت حاصل ہے اللہ تبارک و تعالی تا قیام قیامت اس نسبت کو قائم اور دائم رکھے. بزرگان دین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان کی سیرت کو ہم پڑھیں تو ایک بات ہمیں بہت واضح نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کا مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بلند ہوتا ہے اور یہ مقام رب کریم انہیں جب عطا فرماتا ہے تو وہ اس منزل پر ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص انہیں حاصل ہوتا ہے, اور اگر وہ اپنے وظائف میں مشغول رہیں تو یقیناً وہ قرب اور اس کی لذت انہیں حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بزرگان دین کی سیرت کو تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کے شب و روز لوگوں کی مدد کے لیے صرف ہوتے تھے, انسانوں کی رہنمائی اور ان کی مدد میں ان کے شب و روز صرف ہوتے تھے. تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً پسند ہوگا, اسی وجہ سے ان بزرگوں نے اس کام کو اختیار کیا. اور لوگوں کی رہنمائی, لوگوں کی مدد کرنا, یہ ان کا ایک بہت اہم کام تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بھی بہت بلند اور بالا تھا اور آپ نے بیابان میں جو اپنی زندگی گزاری تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کھاتا نہیں تھا, میرا رب مجھ سے فرماتا اے عبد القادر جیلانی کھا تو میں کھایا کرتا تھا, اور میں پیتا نہیں تھا, میرا رب مجھ سے فرماتا تھا کہ اے عبد القادر جیلانی پی تو میں پیا کرتا تھا. تو یہ مقام جب ہو اس کے باوجود اگر ان کے شب و روز اس میں مصروف ہوں کہ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, طالب علم آ رہے ہیں, علم کی پیاس بجھا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بھی آپ سے استعانت کرتے ہیں اور آپ کی مدد حاصل کرتے ہیں, اپنی دنیا بھی سنوارتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوارتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام بہت اہم ہے. بزرگان دین نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دین کا علم بھی سکھایا اور دین پر عمل کرنا بھی سکھایا. اور جو بہت اہم بات فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ اپنے عقیدے کو بھی درست رکھو اور یہ بھی دیکھو کہ تم کس کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہو, اور بے دین اور بد مذہب کی صحبت کو زہر قاتل قرار دیا کرتے تھے کہ یہ ایسی مصیبت ہے, یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں سے قریب کر لو. سورہ لقمان کی جس آیت مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, کہ اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا, یعنی اللہ کے ان نیک بندوں کی طرح بن جاؤ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر عمل کیا. دوسری آیت مقدسہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سورہ فاتحہ کی مشہور آیت کے جسے ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. تو صراط المستقیم اگر اتنا ہی کہا جاتا کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا تو بات کافی تھی، کہ سیدھا راستہ یقیناً وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی تشریح فرما دی کہ سیدھا راستہ کون سا، ان کا راستہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے یقیناً اس کے نیک بندے ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ کافرون ہم بار بار تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اور اس کا شان نزول مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے دین کی پیروی کریں، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کو پوجیں گے اور اگلے سال آپ ہمارے بتوں کو پوجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر ہمارے بتوں کو نہیں پوجتے تو آپ صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا. تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبدو ما تعبدون، نہ میں ان کو پوچھتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدم ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ. تو بزرگان دین نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ کہ کسی بد مذہب بے دین کافر سے تعلق نہ رکھو، نہ ان کے بد عقیدے پر ہم عمل کریں گے، اور اگر ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ ہم ان کو منا سکیں، ان کو قائل کر سکیں، تو ہمیں ان سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے دین کو بچا سکیں، اپنے ایمان کو بچا سکیں. مفسرین نے سمجھانے کے لیے کہا کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ انسان جو مسلمان ہے اور ایک وہ انسان جو کافر ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کافر اصلی جو پیدائشی کافر ہے، اور ایک ہے کافر مرتد کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ آج ایسے مسائل اٹھ گئے کہ لوگ بنیادی عقیدوں میں بھی غلطیاں کرنے لگے. ابھی بالکل ماضی قریب میں جو ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا گیا، یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اگر اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تردد کرے گا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے تو سننے والا یہ کہے کہ اچھا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی بنایا ہے، تو اچھا بتاؤ کوئی نشانی بتاؤ اپنے دعوے پر، کوئی دلیل لاؤ. تو فرماتے ہیں صرف اتنا پوچھنا ہی آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، اس لیے کہ یہ اتنا مسلم مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی دلیل طلب کرنا یہ بھی ہمارا گویا ایمان سے ہم خالی ہو جائیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کافر اصلی اور ایک ہوتا ہے کافر مرتد کہ جو اسلام لانے کے بعد کفر کرے اور کافر ہو جائے. اور مسلمانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح العقیدہ مسلمان اور ایک گمراہ مسلمان، اور وہ گمراہ وہ ہوگا کہ جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اگر اس کی گمراہی حد کفر تک پہنچ گئی پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے آدمی اسلام سے تو نہیں نکلتا لیکن صحیح دین پر بھی نہیں رہتا. تو ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں ان سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے وہ کئی روایات میں بیان ہوا، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اس معاشرے میں ایسے بے شمار لوگوں سے آئے دن پڑتا رہتا ہے کہ جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور ہمیں ان سے کیسا معاملہ رکھنا چاہیے وہ ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس میں ہمارے ایمان کا اندیشہ ہے، اس میں خدشہ ہے کہ کہیں ہمارا ایمان بھی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو اس پر توجہ دینا بے حد ضروری ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق ہو، تو حضرت انس اسے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس سے ترش روی سے پیش آؤ، اس سے محبت سے پیش مت آؤ، اس سے عقیدت سے پیش مت آؤ، اس سے معاملہ جو ہے وہ ایسا رکھو کہ کوئی اس سے محبت اور لین دین بڑھانے والی بات نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے معاملہ سختی والا رکھو. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس طرح کے لوگوں سے ہمیں کاروباری معاملات بھی کرنے پڑتے ہیں، تو کاروباری معاملات کاروبار کی حد تک ٹھیک ہیں، لین دین ہونا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے دوسرے معاملات کو بڑھانا نہیں چاہیے. کاروباری لین دین ہوا، ان سے چیز لی، اس کی ادائیگی کر دی، ان کو کوئی چیز بیچی، ان سے پیسے لے لیے، ایسا نہیں کہ کوئی موقع آیا تو آپ نے ان کو ہدیہ بھیجا اور ان سے ہدیہ قبول کیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آدمی کے ایمان کا خطرہ ہے. اور حضرت ابراہیم بن میسرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وقر صاحبہ بدعت، کہ جس نے بد مذہب کی تعظیم کی، اس کی عزت کی، فقد عانا علی حدم الاسلام، تو بتحقیق اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی. تو ایسے لوگوں کی تعظیم بھی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر ایسے لوگوں سے معاملہ کیسا رکھنا چاہیے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو مختلف طرق سے آئی اور ہر حدیث میں کچھ الفاظ اضافی تھے، اس کا مجموعہ اگر ہم پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بد مذہبوں سے دور رکھو، اور فرمایا ان مریدو فلا تعودوہم، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، ورنہ تو فرمایا گیا کہ مسلمان کی عیادت کو جاؤ، اور عیادت کے جانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی. لیکن ایسے لوگ کہ جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور موجودہ دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، دیوبندی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جماعت اسلامی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے لوگ تو ان کے معاملے میں فرمایا وَإِن مَرِضُوا، اگر وہ بیمار ہو، فَلَا تَعُودُوهُمْ، تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، وَإِن مَاتُوا، اور اگر وہ مر جائیں، فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ تمہیں ملیں تو انہیں سلام مت کرو، وَلَا تُجَالِسُهُمْ، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو، وَلَا تُشَارِبُهُمْ، ان کے ساتھ پیو نہیں، وَلَا تُعَاقِلُهُمْ، ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، وَلَا تُنَاكِحُهُمْ، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر مر جائیں تو ان کی نماز نہ پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. تو حضور نے بہت واضح ہمیں راستہ بتا دیا، ایک خط کھینچ دیا کہ اگر کوئی بے دین بد مذہب ہے، گمراہ ہے، تو نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ وہ ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو، نہ وہ بیمار ہو تو عیادت کرو، نہ مر جائیں تو نماز پڑھو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. یہ واضح ہمیں تعلیم دے دی کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہوں تو ان سے تمہارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ بھئی اگر ان سے تھوڑا تعلق رکھ لیا تو ہم کون سے ان کے ساتھ مل گئے، کون سے ہمارے عقائد بھی وہ ہو گئے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب کسی ایسے شخص کے ساتھ آپ میل ملاپ بڑھائیں گے، اس کی صحبت اختیار کریں گے، اس سے دوستی کریں گے، تو اس کا نقصان بہت بڑا ہے. اور اس کی بھی آگے میں روایت بیان کرتا ہوں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا جسے امام مسلم نے روایت کیا کہ ایاکم و ایاہم ولا تضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو یہ بہت واضح ارشاد ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے بد مذہب سے ترش روئی سے ملیں گے، اچھے انداز سے با اخلاق انداز سے نہیں ملیں گے، تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ بدتمیزی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی گمراہ ہے تو اس سے ایسا تعلق رکھنا یہ بد اخلاقی میں شامل نہیں ہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب سے فرمایا وغلط علیہم، کہ کافروں پر سختی کرو. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ تو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں پر سختی کرو تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ سختی کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے کافروں پر سختی کرنا، بے دین گمراہ لوگوں سے اس طریقے سے پیش آنا، یہ بد اخلاقی میں شامل نہیں ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بھوکا آپ کو ملا، آپ اسے اپنے گھر لے آئے اور گھر لانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسے کھانا پیش کرو. اس کے سامنے کھانا رکھا گیا، کھانے کے دوران اس نے کوئی ایسی بات کی جس سے کہ اس کی گمراہی ظاہر ہوئی، جس سے پتا چلا کہ یہ آدمی بدعقیدہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی مروت کے فرمایا کہ کھانا اس کے آگے سے لے لو اور اس کو گھر سے باہر نکال دو. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے دین بد مذہب ہے تو اس سے اس طریقے کا برتاؤ کرنا یہ بد اخلاقی میں شامل نہیں ہے، اور اپنے دین اور مذہب کو بچانے کے لیے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے مروت کی، ہم نے سوچا کہ چلو بھائی ہم اس کے عقیدے سے ہمیں کیا تعلق، ہم اپنے عقیدے پر ہیں، وہ اپنے عقیدے پر رہے، اور اگر ہم اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں، اس کے گھر ہم جاتے ہیں، شادیوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، تو ہمارا اس سے کیا بگڑے گا؟ اور اگر ہم اس کی صحبت بھی اختیار کر لیں تو اس میں ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ تو شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور حافظ حدیث تھے، یعنی ان کو اتنی حدیثیں یاد تھیں کہ ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ اس کے قریب پہنچے اور اسے ایمان کی تلقین کرنے لگے، کہ کلمہ پڑھ لو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی حالت میں پائے تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے، اس کے قریب بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر خود کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ اسے کلمہ یاد آ جائے. اس لیے کہ وہ اگر موت کے قریب ہے، حالت نزا ہے، تو اس کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے کہ نزا کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو 150 تلواریں ماری جائیں اس کی تکلیف کم ہوگی، نزا کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہے. تو آدمی جب نزا کی حالت میں ہو یا انتقال کے قریب ہو، اس کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی ہے. اگر اس سے آپ بار بار کہیں گے کہ کلمہ پڑھ، تو وہ اپنی اس بے چینی کی وجہ سے کہیں یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا. اگر وہ یہ کہہ دے گا کلمہ نہیں پڑھے گا تو گویا ایمان سے خالی ہو کر جائے گا. تو ایسے آدمی کے سامنے خود کلمہ پڑھنا چاہیے. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ اس کے قریب کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، تو اس نے اشارہ کیا کہ مجھے کلمہ یاد ہے، تم جو مجھے بار بار کلمہ پڑھ کے یاد دلا رہے ہو، تو مجھے کلمہ یاد ہے لیکن میری زبان پر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو شیخین کو برا بھلا کہتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اس کو کتنا نقصان دے رہا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی ضائع ہونے والی ہے، اس لیے کہ آدمی اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو زندگی میں جتنے نیک عمل کیے کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ تو کتنا اہم مسئلہ ہے کہ بے دین بد مذہب کی گویا جو ہے اس کی صحبت اتنی نقصان دہ ہے۔ تو جیسا حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اپنے سے ان کو دور رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے۔ شرح صدور ہی میں جہاں یہ روایت بیان کی اس کے قریب ایک روایت اور ہے، اور وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ ہمیں انتقال آسان ہونا اور خاتمہ بالخیر ہونا کے حوالے سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اسم اعظم، یعنی حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اسم اعظم نہ بتاؤں؟ تو کہا کہ ضرور فرمائیے۔ تو فرمایا وہ اسم اعظم یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مرض میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، اس مرض میں اگر انتقال ہوا تو وہ شہادت کا ثواب عطا کیا جائے گا اسے، اور اگر ٹھیک ہو گیا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ آدمی بیماری میں ہو تو ضرور اسے پڑھ لے تاکہ ہم کسی ایسے معاملے میں ملوث نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں نقل کیا، کہتے ہیں کہ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویصرہ آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سماعت کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہو، تجھ پر افسوس، اگر میں انصاف نہیں کروں تو ہے کون، ہے کوئی جو انصاف کرے؟ یعنی حضور نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انصاف نہ کروں؟ تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعہو، اے عمر اسے چھوڑ دو، فإنّ له اصحابن، اس کے اور بھی ساتھی ہیں، یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم۔ حضور نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، اس کے اصحاب ہیں اور ان لوگوں، اس کے جو اصحاب ہیں اس کے ساتھی، ان کی نماز اور ان کے روزوں کو تم دیکھو گے تو تمہیں اپنی نمازیں اور اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے۔ یعنی یہ نماز میں بظاہر ایسا خشوع اور خضوع ظاہر کریں گے کہ گویا بہت اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جب روزے سے ہوں گے تو ان کی شکلیں ایسی ہوں گی گویا کہ بہت نیک ہیں۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ یقرؤون القرآن، اور جب وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، تو قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، حضور فرماتے ہیں کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ گویا تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر اسے روکا نہیں جا سکتا اور بڑی تیزی سے وہ نکل جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے، یعنی قرب قیامت میں اس ذوالخویصرہ کی قوم سے ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے کہ بظاہر دین پر بڑا عمل کرنے والے ہوں گے اور اچھے طریقے سے نماز پڑھنے والے ہوں گے، ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ اگر تم دیکھو گے تو کہو گے یہ تو مجھ سے بہت نیک آدمی ہے، اس کی نماز تو بہت اچھی ہے، اور اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزے کو دیکھو گے تو اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ لیکن وہ لوگ دین سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اور وہ قرآن بھی بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو عزیزان محترم، اس دور میں بھی آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو بظاہر آپ کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو دین کی طرف بلاتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی نمازوں کو ایسا ظاہر کریں گے کہ بہت خشوع اور خضوع سے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ دیندار نہیں ہیں اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کا مسلک ٹھیک نہیں ہے، تو وہ خود بھی دین سے نکلے ہوئے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ رہیں گے، جو لوگ ان کی صحبت اختیار کریں گے، وہ ان کو بھی دین سے نکال کر لے جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے عقیدے کو دیکھا جائے کہ وہ بد مذہب تو نہیں، وہ بے دین تو نہیں، وہ گمراہ تو نہیں، اور اگر وہ بے دین ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہی تعلیم بزرگان دین نے دی اور فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلو اور بے دین مد مذہبوں کی صحبت سے بچتے رہو۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو کوئی حکایت بیان کرتے ہیں، اور حکایت بیان کر کے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں، اور یہ طریقہ اتنا مؤثر ہے۔ جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو جب کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ساتھ میں کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اگر صرف وہی بات کہی جاتی تو سمجھ میں نہیں آتی، ہاں کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی کہانی بیان کی جائے تو وہ کہانی ذہن میں رہتی ہے، تو پھر مسئلہ بھی ذہن نشین رہتا ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حکیم گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک مینڈک اور چوہے میں دوستی ہو گئی، اور مینڈک اور چوہے عموماً آپس میں دوستی نہیں ہوتی، لیکن یہ گویا خلاف فطرت ان میں دوستی ہو گئی اور یہ دوست آپس میں ملنے لگے۔ تو ایک دن مینڈک نے یہ کہا کہ مجھے جب تم سے ملنا ہوتا ہے تو تم تو اپنے بل میں ہوتے ہو اور میں اس بل میں گھس نہیں سکتا، تو مجھے گھنٹوں تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تم کب اپنے بل سے نکلو گے اور پھر میری طرف آؤ گے اور ہم بات چیت کریں گے۔ تو چوہے نے کہا کہ یہی شکایت مجھے بھی ہے کہ مجھے بھی جب تم سے ملنا ہوتا ہے تو تم پانی میں ہوتے ہو اور میں پانی میں جا نہیں سکتا، تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ ایک رسی لو اور اس رسی کو آپس میں باندھ لو، چوہا اپنی دم میں اسے باندھ لے، مینڈک اپنے پیر میں اسے باندھ لے، اور اس کے بعد اپنے اپنے بل اور اپنے اپنی جگہ پر چلے جاؤ، جب تم میں سے کسی کو دوسرے سے ملنے کی خواہش ہو تو اس رسی کو ہلاؤ، جب تم رسی ہلاؤ گے دوسرے کو پتا چل جائے گا کہ مجھ سے ملنے کی خواہش کی جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نظام جو ہے اس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو جب بھی طلب کرنا چاہو کر لو گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ رسی باندھ لی گئی دونوں بڑے مطمئن ہوئے، جب چوہے کو ملاقات کرنی ہوتی بل سے باہر آتا، رسی کو ہلاتا تو مینڈک جو ہے وہ پانی سے باہر آ جاتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے دونوں بہت خوش تھے اور آپس میں ایک دن ساحل سمندر پر بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک اوپر سے چیل نے جب چوہے کو دیکھا تو چیل نیچے آئی اور اس نے جھپٹ کر چوہے کو اٹھا لیا، وہ چوہے کو اٹھا کر وہ دوبارہ ہوا میں چلی گئی۔ اب چونکہ اس چوہے کی دم سے مینڈک بندھا ہوا تھا تو مینڈک بھی ہوا میں لٹکنے لگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی جاننے دیکھنے والے نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ چیل تو مینڈک کا شکار نہیں کرتی، پھر آج چیل نے مینڈک کو کیوں اٹھا لیا؟ تو کسی جاننے والے نے جو ان کی دوستی سے واقف تھا اس نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ چیل جو ہے وہ مینڈک کا شکار نہیں کرتی، لیکن یہ چوہا مینڈک کی صحبت اختیار کرتا تھا، یہ مینڈک جو ہے وہ چوہے کی صحبت میں رہتا تھا، یہ مینڈک چوہے کا دوست تھا، یہ مینڈک چوہے کے قریب رہتا تھا، تو اگر چیل شکار اس کا نہیں کرتی لیکن چونکہ وہ چوہے کا دوست تھا، چوہے کے ساتھ رہتا تھا، تو اب نقصان اس کو یہ ہوا کہ یہ بھی ہوا میں لٹک رہا ہے، نہ تو چوہے کے پاس ہے نہ زمین پر ہے اور ہوا میں لٹک رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں میرے عزیز تم دیکھ لو کہ تم جس کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہو، تم جسے اپنا دوست بنا رہے ہو، دیکھو وہ بد مذہب تو نہیں ہے، وہ بے دین تو نہیں ہے، اور وہ اپنی بد مذہبی کی وجہ سے، اپنی بے دینی کی وجہ سے جب وہ کل قیامت میں نقصان اٹھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم باوجود صحیح عقیدے ہونے کے اس کی صحبت کی وجہ سے تم بھی ہوا میں لٹک جاؤ، نہ تو تم جنت میں جاؤ نہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور تمہارا معاملہ بھی ایسا ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو اور بری صحبت سے بچو۔ دین پر عمل کرنا، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں، ہم میں جتنی صلاحیت ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ہم دین پر پوری طرح عمل نہ کر سکیں تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اگر بد عقیدہ کی صحبت میں رہے اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا عقیدہ بھی غلط ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر تو ہمیشہ میں جہنم میں رہنا ہے اور آدمی دین سے خالی ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آج کے دور میں جبکہ بے دین فتنے اتنے نکل آئے اور ایسے ایسے طریقے سے اپنے قریب بلاتے ہیں کہ آدمی کو گمان نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، لیکن دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا اس کے لباس پر مت جانا، اس کی نمازوں کو مت دیکھنا، اس کے روزے پر مت جانا، اس کے چہرے کو مت دیکھنا، بلکہ دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا ایمان کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھے تو تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا، اس کا خطرہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اس کے ثمرات مرتب ہوں گے، اس کے بہت اچھے ثمرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ حدیث شریف میں ایک واقعہ توبہ کے باب میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں۔ وہ کسی راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میری بخشش کا کوئی راستہ بتاؤ۔ وہ راہب بیچارہ کوئی حکمت سے خالی تھا، اس نے کہا کہ 99 قتل کیے اور اب تم آئے توبہ کرنے، جاؤ تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا اور 100 لوگوں کا قاتل بن گیا، لیکن اس کا جو دل تھا، ضمیر تھا، اندر سے اسے ملامت کر رہا تھا کہ جو تم نے کیا بہت غلط کیا، اور یقیناً اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو ایک اور شخص کے پاس جاتا ہے، کسی اور راہب کے پاس، تو وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کرو کہ فلاں مقام پر ایک بستی ہے، ایک وادی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، تم ایسا کرو کہ وہاں چلے جاؤ، وہ ضرور کوئی راستہ نکالیں گے۔ تو کہتے ہیں راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس امید پر کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا اور اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس جانے کے لیے نکلتا ہے، جب راستے میں پہنچتا ہے تو اس کے انتقال کا وقت قریب ہو جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے فرشتے آ جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور ان دونوں میں آپس میں نزاع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے، اور دوسرے بدی کے فرشتے کہتے ہیں جو برائیوں کی پکڑ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ جب یہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم انہیں طلب فرماتا ہے، رب کریم اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ مولا، یہ شخص توبہ کرنے کے لیے، اچھائی کے لیے، تیرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے جا رہا تھا، اچھے ارادے سے جا رہا تھا، اس لیے اس کی مغفرت فرما دے، اس سے ہم لے جاتے ہیں۔ اور جو دوسرے فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ تو قاتل تھا، اس نے تو 100 قتل کیے تھے اور ابھی اس نے توبہ کی نہیں، توبہ کے ارادے سے چلا تھا۔ تو یہ جب اختلاف ہوا تو رب کریم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ چل رہا تھا تو اس طریقے سے آگے کی طرف گرا اور پھر اس کا انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ جہاں سے چلا تھا اور جہاں اس کا انتقال ہوا اس جگہ کو ناپو، اور جہاں یہ جس کا انتقال ہوا اور جہاں اسے پہنچنا تھا اس جگہ کو دیکھو، جو جگہ کم ہو وہیں اس کا حساب کریں گے، یعنی اگر وہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو اس کا حساب بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر یہ وہ علاقہ جو ہے اس کے قریب تھا تو پھر اس کا حشر ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ جب جگہ ناپی گئی تو اس جگہ کے وہ قریب تھا جہاں کے اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اور ایک اور روایت میں حضور نے فرمایا کہ وہ تو اس سے دور تھا، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ راستہ کم ہو جائے اور وہ شخص اس طرف ہو جائے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں ایک تو توبہ کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی، کہ وہ شخص توبہ کرنے کے ارادے سے چلا، اگرچہ اس نے توبہ کی نہیں کسی کے ہاتھ پر، وہ اس ارادے سے چلا کہ مولا میں نے غلط کیا، اب میں اپنے اس سارے معاملات کو ختم کر کے میں نیک بننا چاہتا ہوں، وہ توبہ کے ارادے سے چلا تو رب کریم نے اتنا کرم فرمایا کہ توبہ کے ارادے ہی سے اس کی بخشش فرما دی، اور دوسرا یہ کہ وہ نیک لوگوں سے ملنے جا رہا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں پہنچا نہیں تھا، ان کی صحبت اختیار نہیں کی تھی، بلکہ ان کی صحبت اختیار کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، تو رب کریم نے اتنا کرم فرما دیا کہ اس کے گناہ سارے معاف فرما کر اس کی بخشش فرما دی۔ تو کہتے ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو، فارسی کا مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ تو آج کے اس دور میں جبکہ ہمارے سامنے طرح طرح کے لوگ ہیں، ہم ان کے ایمان اور عقیدے کا پتہ نہیں، اور کیسی کیسی گمراہی میں لوگ مبتلا ہیں، اور کیسی کیسی گمراہی کی طرف ہمیں اچھے بن کر اپنی طرف لے جا رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں خود بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ہوشیار رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو عزیزان محترم جانیے کہ پھر ساری زندگی کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے، اور آدمی جنت سے بھی محروم ہو جائے گا، دین سے بھی محروم رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری صحبت سے ہمیں اور اپنی اولاد کو بچائے۔ یہی درس ہمیں بزرگان دین نے دیا، یہی درس ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیزہ نگرامی اللہ تبارک و تعالی غلامی میں رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔